أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ناظرین محترم, آپ سب کو نور ولاٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلام الہی میں صلہ رحمی پر بہت تاکید کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی مؤمن کی بہترین صفات میں ایک بہترین صفت ہے. اور جب ہم روایات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی صلہ رحمی پر بہت تاکید کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی خدا کے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کوئی فاسق انسان بھی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی رزق میں اس کا وہ صلہ رحمی سبب بنتی ہے, اور اس کے برعکس اگر کوئی روزے دار ہے, نماز خوان ہے, لیکن اگر قطع رحمی کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی کا سبب بنتی ہے. اسی تناظر میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع صلہ رحمی ہے, اور اس پہ وضاحت کے لیے ہم نے کم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ جمشید علی کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں.
ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں.
اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا. ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارا موضوع صلہ رحمی ہے, وہ صلہ رحمی قرآن اور احادیث میں کس اہمیت کا حامل ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین, اما بعد. جس طرح آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی مؤمن کی اہم ترین صفات میں سے ایک صفت ہے, قرآن کریم ہو یا روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اس اہم کام پر. انسان جب اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے, دوسرے انسان تو کجا, اللہ تعالیٰ نے درختوں اور حیوانات کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا میں حکم دیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یا باقی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ کبھی بھی اس سواری کو انہوں نے چابک نہیں مارا تھا جس سواری پر وہ سوار ہوا کرتے تھے. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب حج پر تشریف لے جایا کرتے تھے تو خود پیدل چلتے تھے, پیدل سواری ساتھ ہوتی تھی لیکن پیدل چل کر جاتے تھے تاکہ اس سواری کو یعنی حیوان کو اذیت نہ ہو. تو یہ اسلام جو اتنا اہمیت کا, دوسروں کے ساتھ اتنی اہمیت کا حامل ہے اور اہمیت پر زور دیتا ہے, خود انسانوں کے بارے میں اگر سوچا جائے تو خود قرآن کریم میں اگر دیکھیں سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 83 میں, سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 36 میں, سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی پر بہت زور دیا ہے. اور اتنی اہمیت کی حامل ہے, اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ کام کہ اگر ہم سورہ بقرہ سے شروع کریں, اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. سب سے پہلے اللہ نے بنی اسرائیل, ہم سے بھی یہ عہد ہے, حکم فرمایا ہے سب سے پہلے میری توحید کے قائل ہو جاؤ, عبادت میں میرا کوئی شریک نہیں ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ عبادت میں آپ میرا کوئی شریک قرار دیں. فوراً اپنی عبادت اور اپنی وحدانیت کے بعد نہ اپنے نبی کی نبوت کا حکم دیا, نہ اپنے بنائے ہوئے امام کی ولایت و امامت کا حکم دیا, نہ نماز اور روزے کا حکم دیا, بلکہ فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اپنے والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ, احسان کے ساتھ پیش آؤ. فقط والدین نہیں, وذی القربیٰ جتنے بھی رشتہ دار ہیں, اگرچہ یہ ترتیب باقی ہے کہ سب سے پہلے والدین ہیں, اس کے بعد بہن بھائی, چچا ہے, چچی ہیں, ماموں ہیں, باقی جتنے بھی انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی اور یتامہ کا ذکر فرمایا, جو لوگ یتیم ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں, ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا ہے. اور چوتھے نمبر پر مساکین کو رکھا ہے. لیکن اس کے بعد جو لفظ آیا ہے قرآن کی عظمت پر انسان قربان ہو جائے, قرآن نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, یہاں پر قرآن نے نہیں کہا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قولوا للمسلمین حسنا یا قولوا للمؤمنین حسنا، اللہ فرماتا ہے آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اب خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں، آپ مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، تو قولوا للناس سے جو بھی لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے انہیں اچھی باتیں کرو، احسن باتیں کرو، خوبصورت اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مومن ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا اللہ کی جانب سے وظیفہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں،
جس پر بھی انسانیت صدق کرے،
جس پر انسانیت صدق کرتی ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرماتے ہیں تو ایک انتہائی قیمتی فرمان صادر فرمایا، فرمایا اللہ ادلکم علی خیر اخلاق الدنیا والآخرہ، اے لوگو، اے میرے اصحاب، میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اس دنیا اور آخرت میں تم میں سے سب سے اچھا اخلاق والا کون ہے؟ قالوا بلا رسول اللہ، سب نے یک زبان ہو کر فرمایا، عرض کیا، ہمیں فرمائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا من واصل من قاطعہ، سب سے بہترین اخلاق والا وہ انسان ہے جو اس رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، جو رشتہ دار اس کے ساتھ برائی کرتا ہے، جو قطع رحم کرتا ہے، اور دوسری صفت فرمائی وَيُؤْتِي مَنْ حَرَمَهُ، اس کو اعطا کرتا ہے جو اسے محروم رکھتا ہے، اور تیسری مَنْ عَفَا عَمَّنْ ظَلَمَ، جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس کے ظلم کو معاف کرتا ہے، جس سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ لیکن یہاں پر عرض کرتا چلا جاؤں گا، عفا امن ظالمہ، ایک جو انٹرنیشنل ظالم ہیں اور ملتوں پر ظلم کر رہے ہیں، ملکوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہے، جو اپنے خاندانوں میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، علاقہ میں ہیں، اگر وہ چھوٹا موٹا کوئی ظلم کرتے ہیں اور مجھے قدرت ہو ہے انتقام کی، تو اس انتقام کی قدرت کے باوجود میں معاف فرما دوں، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس عمل یعنی صلہ رحم کے بارے میں ایک حدیث فرمائی، ان اعجل الطاعت ثوابا لصلۃ الرحم، سب سے جلدی جس عمل کی جزا ملتی ہے وہ صلہ رحم ہے، اور فقط یہ آخرت میں نہیں ہے، یہ صلہ رحم ایسا عمل ہے جس کی جزا آخرت میں بھی باقی ہے اور دنیا میں بھی ہمیں عطا کی جائے گی۔ فرماتے ہیں ان القوم لیکونون فجارا فیتواصلون فتنما اموالہم، وہی جو آپ فرما رہے تھے کہ ایک قوم جو فاجر ہیں، گناہ کار ہیں، فاسق ہیں، لیکن اگر صلہ رحم کرتے ہیں، اللہ کا رسول فرما رہا ہے فتنما اموالہم، ان کے اموال کو اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، برکت عطا کرتا ہے۔ ویبرون فتزدادون اعمارہم، فاجر ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کی زندگیاں لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ہم نے فقط دو حدیثیں، ورنہ اس باب میں بہت زیادہ احادیث اور آیات کے اندر بھی موجود ہے کہ اس صلہ رحم کے کتنے عظیم آثار انسان کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مترتب ہوتے ہیں۔
ماشاءاللہ، واقعا صلہ رحمی کی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت اور افضلیت ہے۔ اسی تناظر میں دوسرا ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ منابع حدیث میں صلہ رحمی کے کیا آثار بیان کیے گئے ہیں؟
جی بالکل، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک ایسے معاشرے میں تشریف فرما ہوئے کہ جن معاشرے میں اس وقت جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانیت نامی چیز دم توڑ رہی تھی۔ آپ نہج البلاغہ میں پڑھیں تو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر عجیب وہ تصویر کشی کی ہے اس معاشرے کی، ان لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے رسوم و آداب کیسے تھے، اخلاق کیسا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو سب سے پہلا کام اور اہم کام ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان انسانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑا جائے، ان کے قلوب کے اندر ایک دوسرے کی نسبت محبت پیدا ہو۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں کتاب کا نام ہے کتاب زہد، اس میں یہ حدیث موجود ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَعَ لَهُ فِي أُمُورِهِ وَيُوَسَّعَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهِ وَلْيَسِلْ الرَّحِمَةِ، جو پسند کرتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، اور جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہے۔ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ ہر انسان کی خواہش یہی ہے، لمبی زندگی پانا بھی ہر انسان کی خواہش ہے اور رزق کی وسعت بھی ہر انسان کی خواہش ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل آسان سا ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ فلیتق اللہ، اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی ایک مفہوم جامع ہے جو تمام ادائے واجبات اور ترک محرمات کو شامل ہے، اور فرمایا والے یصل رحمہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر عیاشی والے نے، صاحب تفسیر عیاشی نے یہ روایت نقل کی ہے، ان المرء لا یصل وما بقی من عمره الا ثلاث سنین، ایک انسان کی زندگی میں فقط 3 سال باقی ہیں اور 3 سال بعد اسے موت آ جانا ہے، لیکن یہ شخص کیا کرتا ہے؟ یہ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اس کی کوئی حاجت پوری کر دیتا ہے، اس کے دل کو کسی طریقے سے خوش کر دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا فَيَمُدُّهَا اللَّهُ إِلَى ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، کہ اللہ تعالیٰ اس 3 سال عمر کو 33 سال میں 33 ایئرز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ایک صلہ رحم سے 30 سال زندگی لمبی ہو رہی ہے، کتنا اہم
کثرت عمر کا سبب بن رہا ہے۔
اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا عمل فرمایا کہ آپ یہ عمل کریں، ایک عمل کے آپ ضمانت مجھے دیں، میں اس کے بدلے 4 چیزوں کی ضمانت آپ کو دیتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ کا کریم نبی رحمت للعالمین ایک چیز کی ضمانت مانگ رہا ہے، جواب میں 4 چیزوں کی ضمانت دے رہا ہے، اور وہ 4 چیزیں کوئی عام 4 چیزیں نہیں ہیں، اہم ترین ہیں۔ فرمایا من ضمن لی واحدۃ ضمنت لہ اربع، جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے گا میں اسے 4 چیزوں کی ضمانت دوں گا۔ کیا؟ فرمایا یصل رحمہ، آپ مجھے یہ ضمانت دیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، آپ فقط ایک اس چیز کی ضمانت مجھے دے دیں، میں اب 4 چیزیں آپ کو ضمانت کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی یحبہ اللہ تعالی، اور انسان کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ انسان محبوب خدا بن جائے، انسان ایسا انسان بن جائے کہ جس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہو۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے آپ صلہ رحم کریں، اللہ آپ سے محبت کرے،
گویا لقائے الہی کی منزل تک،
بالکل لقائے پروردگار تک۔ یہ وَيُوَسِّعْ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، پروردگار عالم فقط محبت نہیں کرے گا، اس عمل کے بدلے میں آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور آج ہماری دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی مشکل بھی یہی نظر آ رہی ہے،
ہر ایک اس تلاش میں ہے،
بالکل اس رزق کی تلاش میں انسان کیا اپنا دین بیچ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ وَيَزِيدُ فِي عُمْرِهِ، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ وَيُدْخِلْهُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَهَا، اور اہم ترین آخرت میں جو ضمانت پیغمبر اکرم دے رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں صلہ رحمی سے پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو بہت سارے اس کے آثار ہیں روایت کے اندر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پروردگار کے ساتھ ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی فما جزاء من وصل رحمہ، یہ روضۃ الواعظین میں حدیث ہے۔ اس حدیث کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ نے کچھ اعمال کے بارے میں پوچھا ہے، اب صلہ رحم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جو صلہ رحم کرتا ہے، اس نے سلوک سے پیش آتا ہے، اس کا کیا جزا ہے؟ فرمایا انسیا لہو اجلو، اس کی زندگی لمبی ہو جائے گی۔ وَأُهَوِّنُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، پروردگار نے فرمایا کہ اس شخص پر میں موت کے سکرات کو آسان کر دوں گا۔ اور موت کے سکرات کی جو سختی ہے، اگر اس کو روایات میں پڑھیں تو حتیٰ کہ میں فقط ایک روایت طرف اشارہ کرتا ہوں، ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک کمزور پتلا سا کپڑا آپ کسی خاردار جھاڑی پر ڈالیں اور پھر اس کو کھینچیں تو جو اس کپڑے کی حالت ہوگی وہ انسان کی حالت ہوتی ہے سکرات موت کے وقت۔ اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر سکرات موت آسان کر دوں گا۔ اور فرمایا وَيُنَادِي هِ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، روز قیامت جب یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے والا جب جائے گا، وہاں پر اللہ کے فرشتے جو جنت پر معمور ہوں گے وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اسے ندا دے رہے ہوں گے، ہلما علینا فدخل الجنت من ای باب شئت، آپ اللہ کے خاص مہمان ہیں، جس دروازے سے چاہیں آپ جنت میں جا سکتے ہیں، آپ مختار ہیں۔ تو یہ وہ آثار ہیں کہ بہت زیادہ ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے احادیثیں ہیں، امام صادق علیہ السلام سے احادیثیں ہیں کہ میرے خیال میں ہمیں وقت اتنی اجازت نہیں دیتا۔
واقعاً اس یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے ایک ٹاک شو بہت کم ہے، لیکن وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے آپ سے آخری سوال کہ صلہ رحمی کے جو مصادیق ہیں وہ کون سے ہیں؟
جی بالکل، یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ ہم صلہ رحمی کے جب مصادیق میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں، ان کے پاس مہمان بن کر جائیں اور ان کے عزت اکرام کریں، تو صلہ رحمی ہے، اور اگر نہیں جاتے تو ہم نے معاذ اللہ قاطع رحمی کی ہوئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ صلہ رحم اور باقی مفاہیم دین کے اندر وسعت آئی ہے۔ مثلا پہلے دور میں جب ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، تو اس وقت جو ہے نا وہ ان کے گھروں میں جانا ہوتا تھا، رشتہ داروں کے گھروں میں جانا ہوتا تھا اور ان سے احوال پرسی۔ لیکن آج کل الحمدللہ اللہ نے نعمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، آپ گھر بیٹھے ان سے احوال پرسی کر سکتے ہیں۔ اور اسی تناظر میں کر دیکھا جائے وہ حدیث کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کرو اگرچہ تمہیں ایک سال کا سفر کرنا پڑے۔ آپ دیکھیں اس دور میں ایک سال کا سفر بہت مشکل تھا، اور امام علیہ السلام یہاں پر ایک تعبیر فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی بھی مشکلات آپ کو برداشت کرنا پڑیں آپ کریں اور صلہ رحمی انجام دیں۔ آج وہ ایک سال کا سفر جو اس دور میں ایک سال کا ہوتا تھا، آج یا گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے یا دنوں میں طے ہو رہا ہے، آج ایک سال کا سفر تو نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ آپ جتنی بھی مشکلات برداشت کرنی پڑیں آپ کریں اور صلہ رحمی انجام دیں۔ صلہ رحمی کے مصادیق میں سے ایک مصداق واقعاً زیارت ہے، ان کے پاس جانا، ان کی احوال پرسی۔ لیکن فقط یہی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات کسی اپنے رشتہ دار یا کسی مومن، کسی انسان کو اچھے طریقے سے سلام کر لینا بھی صلہ رحمی ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان مالی طور پر محتاج نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، باعزت شخص ہے، آپ بھی اس کے عزت و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شان کے مطابق اس کو سلام کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو مالی طور پر محتاج ہیں اور دوسروں کی راہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا جو ہماری مدد کرے گا، اور پھر ادھر سے ماشاءاللہ الحمدللہ باعزت بھی ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے، ہم مومن و مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حاجت کو ان کے بیان کرنے سے پہلے پورا کیا جائے۔ بعض اوقات ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، اچھے خوش روئی سے بات کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مثلا احادیث میں آیا ہے، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَشْهِدُوا جَنَائِزَهُمْ، ان کے جنازوں میں شریک ہو، یہ صلہ رحمی ہے۔ اودو مرضاہم، اگر کوئی مریض ہے اس کی عیادت کریں، یہ صلہ رحمی ہے۔ فرمایا یا اہل القربا تہادو، اے رشتہ دارو، اہل القربا رشتہ دار جو آپس میں تعلق ہے، تہادو ایک دوسرے کو ہدیے دو، یہ ہدیہ دینا بھی انسان کے لیے صلہ رحمی میں آتا ہے۔ ایک عجیب حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ رشتہ دار ہیں، ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے اور مل کر رہنا چاہیے، اور خصوصاً پاکستان ہندوستان میں تو وہ جو جوائنٹ فیملی کا تصور ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اہل القرابہ تزاورو ولا تتجاورو، ایک دوسرے کی زیارت کرو، ملاقات کے لیے جاؤ، لیکن ایک دوسرے کے پڑوسی بن کے نہ رہو، ایک دوسرے کے پڑوسی بن کر نہ رہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس پڑوسی بننے سے ایک نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ فرماتے ہیں ان زیارت تزید فی المودت، آپ دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ کے محبت میں، مودت میں اضافہ ہوگا، لیکن تجاور کریں گے یعنی آپ پڑوسی بن جائیں گے ایک دوسرے، یحدث القطیعت، تو قطع رحمی آئے گی۔ اب اگر اس میں غور کیا جائے اور اپنے معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مثلا دو بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، اب مثلا کسی کے چھوٹا سا ایک گلاس بھی ٹوٹ گیا، وہ گلاس موجب فساد بن جاتا ہے کہ آپ نے ہمارا گلاس کیوں توڑا ہے۔ یا مثلا کسی کی فصل کا نقصان ہو گیا، کسی کی گاڑی کا نقصان ہو گیا، تو یہ چیزیں جو چھوٹی موٹی عام طور پر پیش آتی ہیں اور حتماً ہوتی ہیں، مثلا جو گلاس ٹوٹنے والا اس نے ٹوٹ نہیں ہے ایک دن، گاڑی خراب بھی ہو سکتی ہے، گاڑی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ، اکٹھے بھی رہ رہے ہوتے ہیں پھر ان چیزوں کو بھی برداشت نہیں کرتے، اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے یحدث القطیعہ، کہ ہم ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ زیارت تزید المودت، لیکن تجاور یعنی پڑوسی ہونا یحدث القطیعہ، والہدیۃ تسل شحنا، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دینا وہ جو سخت خو ہوتے ہیں، سخت طبیعت کے مالک لوگ ہوتے ہیں، ہدیہ ان کو نرم کر دیتا ہے، ان کے اندر ایک ایسی حالت پیدا کرتا ہے جب آپ کسی کو ہدیہ دیں گے تو اس کو بھی شرم آ گیا کہ میں اس کے لیے بغض رکھتا ہوں دل میں۔ اور اسی طرح ایک اہم ترین چیز جو ہمیں صلہ رحمی میں مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے حدود صلہ رحمی، کہ صلہ رحمی کے حدود کیا ہے، ہم کس حد تک صلہ رحمی، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ہے تھوڑا سا، کہ یوں نہیں افا امن ظالم آ کے جو ملتوں پر ملکوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی معاف کر دے اور ان کو گلے لگا لے۔ مثلا یہود کے بارے میں قرآن اعلی الاعلان کہا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ حدود صلہ رحم میں اس کے جو بارڈر ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، پہلے ہی کہا ہے قولوا للناس حسنا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، مومن ہے، آپ کا وظیفہ الہی شرعی واجب یہ ہے کہ آپ اسے حسن خلق کے ساتھ پیش آئیں۔ اس کے بعد جہاں تک معصیت خدا کا حد نہ پہنچے، معصیت خدا نہ ہو، پروردگار کی معصیت نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے لا طاعت لمخلوق اللہ فی معصیت الخالق، پروردگار کی معصیت کرتے ہوئے ہم خالق کی، ہم مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ قرآن میں سورہ مبارکہ لقمان میں آیت نمبر 14 اور 15 یہاں سے شروع ہوتی ہے، ووصینا الانسان، شروع ہوتی ہے اور یہاں ہوتی ہے ووصینا الانسان ان اشکر لی والدیک الی المصیر وان جاہدک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصحبہما فی الدنیا معروفا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِشَيْءٍ، کہ اگر وہ مجبور کریں کہ میرا شریک قرار دو، کہ جو شریک نہیں ہے، اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت اس مقام پر نہیں کرنی۔ لیکن اب کیا ہم بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا وَصَحِبْهُمَا مَعْرُوفًا، نیکی کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ ان کو جواب دیں کہ ہم آپ کا اس شرک میں، اہل بیت کے بغض میں، اہل بیت کی نافرمانی میں، مثلا امام برگاہ جانے سے کوئی انسان روکتا ہے والد اپنے اولاد کو، معصوم ضروری نہیں ہے کہ آپ رک جائیں، اگرچہ فقہ کے اندر ہے کہ مستحبی کاموں میں آپ والدین کو اجازت لے کر اپنا کام کریں، لیکن اگر ایک والد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغض کی بنا پر اہل بیت کی مجالس سے روکتا ہے، امام بارگاہ اور مسجد جانے سے روکتا ہے، تو قرآن کی روح سے ہمارے لیے واجب نہیں ہے اطاعت کرنا، اور ہم ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن نے جس نقطے پر تاکید فرمائی ہے صاحب ہما معروفہ، آپ نے حسن خلق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ پھر بھی
ماشاء اللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی عمدہ اور خوبصورت بیان سے آپ نے صلہ رحمی کو بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ صلہ رحمی کا نہ فقط آخرت میں اجر ہے بلکہ اس دنیا میں بھی اجر اور فضیلت ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے کس طرح صلہ رحمی کو بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ صلہ رحمی کثرت عمر اور کثرت رزق کا سبب بنتی ہے۔ دیکھیں صلہ رحمی ہماری زندگی میں کتنی مہم اور اہم ہے۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔